له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگو، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، کل ایک فوجداری قانون بیان کرنے والی آیت پر گفتگو مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے یہ حکم رکھا کہ مرد یا عورت جو بھی چوری کا ارتکاب کریں گے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس پر قدر تفصیل سے کل گفتگو ہو چکی. آج اس سلسلے میں کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوجداری قوانین والی آیتیں نازل کی، اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا رویہ بہت ہی سہل پسند ہے، ٹیک اٹ لائٹلی جو کہا جاتا ہے، کہ بہت آسانی سے ان آیتوں کو ہم لے لیا کرتے ہیں اور ان آیتوں کی وہ گریویٹی ہم محسوس نہیں کرتے، ان آیتوں کا وہ وزن ہم محسوس نہیں کرتے جو کہ ایک مومن کو کرنا چاہیے. قرآن مجید میں یہ اور اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں جس میں فرمایا گیا کہ چور کی یہ سزا ہے، زانی کے لیے یہ سزا ہے، اور دنیا کے اندر فساد و فتنہ برپا کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے، تو آپ سوچئے کہ کیا قرآن مجید کی یہ آیتیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہیے کہ مینڈیٹری ہیں یا پھر آپشنل ہیں؟ یعنی اللہ نے یہ حکم دیا تو یہ تو نہیں کہا کہ بھائی جب موقع آ جائے، جب میسر ہو، حالات جب سازگار ہوں، اور کبھی اللہ تعالیٰ تم کو حکومت اتفاق سے عطا کر دے، تمہاری رات رات کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک رات ایسا ہو کہ سو کر اٹھے اور صبح صبح پیپر میں دیکھا کہ سارا نظام مملکت اسلامی بن گیا ہے، پریسیڈنٹ بھی مسلمان ہے، پرائم منسٹر بھی مسلمان ہے، اور ہندوستان کا دستور بھی بدل کر قرآن کانسٹیٹیوشن بن چکا ہے. جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تب ان قوانین کا نفاذ ہونا ہے، یا یہ قوانین مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نظام لایا جائے؟ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لائے گا جبکہ یہ نظام برپا ہو جائے، تب ان آیتوں کے مطابق ہم دنیا کے معاملات کا فیصلہ کریں گے، یا یہ آیت ہمیں مطالبہ کرتی ہے، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ اس آیت کا انتباہ ہونا چاہیے، یہ آیت اس سرزمین کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر انسانیت کی خیر خواہی ہے، انسانوں کی بھلائی ہے اس آیت کے اندر. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن انسانوں کی بھلائی کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک آیت اس سرزمین پر نافذ ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے آپشنل یہ آیت دے دی ہے، چاہیں تو آپ امپلیمنٹ کریں چاہیں تو نہ امپلیمنٹ کریں، تو بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے مسلمانوں پر، یہ برابر کا آیت ہوتا ہے کہ قرآن مجید ان آیتوں کے تحت جو نظام دیتا ہے اس نظام کو دنیا کے اندر برپا کیا جائے. تو اس سلسلے میں بات ہمارے کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ جہاں نماز ایک فریضہ ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے طہارت یا وضو ایک شرط ہے. اگر یہ سمجھیے کہ مسجد ہے لیکن نماز کا اگر انتظام نہیں ہے تو مسلمانوں کے اس محلے کی جماعت پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نماز سے قبل وضو کا انتظام کیا جائے، وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے. یہ بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے، اس لیے کہ وضو کے ساتھ نماز منسلک ہے اور وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. جس طرح ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے وضو کا قیام لازم ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ان آیتوں پر عمل کرنے کے لیے اس نظام کو کھڑا کرنا ایک فریضہ عائد ہوتا ہے. اس نظام کو کھڑا کیے بغیر قرآن کی ان آیتوں پر ہم ہرگز عمل نہیں کر سکتے. قرآن کی جتنی آیتوں پر ہمارا عمل ہے وہ نماز پڑھنے والی آیت ہے، اس پر ہمارا عمل ہے، یا لے دے کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یا اور کچھ نیکیوں کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں پر تو ہمارا عمل ہے، لیکن ان آیتوں پر کون عمل کرے گا؟ بس تاریخ اور تاریخ آئے گی، چور مرد اور چور عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حکم نافذ ہونا چاہیے اور دنیا کے اندر چوری کا نظام ختم ہو. مولانا نے ابھی اس وقت جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سے میری گفتگو کو انہوں نے سمیٹ لیا، اس لیے میرا معاملہ آسان ہو گیا. آپ دیکھیں کہ پورا ہندوستان کا نظام ہو یا دنیا کا نظام، چوری پر جھوٹ پر، رشت ود پر منحصر ہے، مبنی ہے، اور اس نظام کو بدلے بغیر قرآن پر ہمارا مکمل عمل نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس نظام کو عملاً برپا کرنے کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے ویسا شغف ہمارا نہیں ہے، قرآن مجید کا ویسا مطالعہ ہم نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے. ہم جھوم جھوم کر نعت عربی پڑھتے ہیں اور زبان کی نوک تک پڑھتے ہیں اور حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر قرآن کے الفاظ حلق سے نیچے اتریں گے تو یقیناً دل کے اندر گھر کر جائیں گے، اور دل کے اندر یہ آیتیں گھر کر جائیں گے تو مومن کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے. ہمارا تو معاملہ ہے کہ زبان کی نوک تک ہم تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ دنیا کا نظام دنیا کے اندر خیر خواہی، دنیا کی فلاح و بہبودی اس میں ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور جہاں جہاں دنیا کے اندر چوروں کے ساتھ رحم دلی برتی گئی اور ان کے ساتھ سپورٹ کیا گیا تو دنیا کا پورا نظام الٹ پلٹ ہو گیا اور دنیا کے اندر کہیں امن اور سکون نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کا نظام پوری طرح سے مسلط ہے اور کوئی چور کو ہاتھ نہیں پکڑتا. قرآن مجید نے مطالبہ کیا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پمن تابا ممباج ظلم واسلہ، ہاں اگر کوئی آدمی ظلم سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ سب لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے اور جسے چاہے چھوٹ دے سکتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے. اگر کوئی چور چوری کر لے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہ کرے تو یہ سمجھ لے کہ وہ بچ نہیں گیا، بلکہ خدا ساری کائنات کا اقتدار کا مالک ہے، وہ ضرور تم کو پکڑے گا. اسی طرح حاکم اور حکمرانوں کے لیے بھی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ خدا تعالیٰ سارے قانون کا نگران ہے اور ساری کائنات اور ساری سلطنت کا عظیم ذمہ دار ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے تو اس کے قانون کے مطابق دنیا کے اندر یہ نظام چلنا چاہیے. اس لیے کہ ساری کائنات کے نظام اس کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، دنیا کا نظام بھی اسی کے قانون کے مطابق چلے گا. تو سب کے لیے اس آیت میں تنبیہ اور نصیحت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. پھر آیتیں آ رہی ہیں، یہی سیاسی نوعیت کی آیتیں اور قانون کی نوعیت کی آیتیں. پھر اگر ہماری انگریزی زبان کی لحاظ سے کہیں تو وہ جو کرمنل لاز ہیں ملک کے، ایک تو آئلی قوانین ہوتے ہیں، سورہ نساء میں جو پرسنل لا سے متعلق ہے، نکاح کے متعلق، طلاق کے مسائل سورہ بقرہ میں گزر چکے، وراثت کے مسائل اور چار بیویوں کے مسائل، مہر کے مسائل، یہ تمام مسائل پرسنل لا سے متعلق ہیں. لیکن اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ کرمنل لا سے متعلق رکھتی ہیں، فوجداری قوانین سے متعلق رکھنے والی آیتیں ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص حالت پر گفتگو اللہ نے کی ہے، وہ اس کے پس منظر میں دو واقعات ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہهم ولم تؤمن قلوبهم. اے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا تم غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے رویے پر، ان لوگوں کی روش کو دیکھ کر آپ غمگین نہ ہو جائیے، آپ سست نہ پڑ جائیے، آپ ملول نہ ہو جائیے ان لوگوں کی روش کو دیکھ کر جو کفر کے معاملے میں سبقت کرتے چلے جاتے ہیں اور کفر کا جھنڈا بلند کیے ہوئے کفر کی علم برداری میں وہ ساری محنتیں کوششیں کر رہے ہیں تاکہ اسلام کے بالمقابل کفر کا علم پوری طرح سے لہرائے اور کفر غالب آ جائے. اس راہ میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں سے آپ غمگین نہ ہوئیے. اس میں آپ کو یہ تسلی ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ پہنچا دیا جائے، قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ لوگوں کا معاملہ ہے اور اللہ ان سے نمٹے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک معاملات کو پہنچائیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچا دیں. اب ان لوگوں کا معاملہ کون ہے جو کفر کی راہ میں سرگرم ہے، ذرا اہم آیت سے غور و فکر سے سمجھنے کی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کفر کی راہ میں سرگرم ہیں. وہ منافقین ہیں، اور منافقین کے چار صفات بیان کیے گئے. پہلی صفت تو یہ بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں یہود کے ساتھ ان کی ساج باج ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہود کے ساتھ ان کے اندرونی ملاقاتیں اور آپس میں سمجھوتا ہے. یہ دونوں مل جل کر، یہود اور پھر منافقین مل جل کر جو کام کرتے ہیں، سماؤنا للکذب، پہلی صفت جو بیان کی گئی کہ یہ جھوٹ کے رسیہ ہیں، جھوٹ کے علمبردار ہیں، جھوٹ کے گاہک ہیں، جھوٹ کا عام کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ کا نظام غالب کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ سے انہیں بے انتہا محبت ہے، جھوٹ ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، یہ جھوٹ ہی میں پیدا ہوئے اور جھوٹ ہی کے ساتھ ان کا جنازہ نکلے گا. سماؤنا للکذب بہت ہی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. سماؤنا لقوم آخرین، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے دربار میں آتے ہیں تو جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہود ان کو پڑھا کر لکھا کر اکسا کر بھیجتے ہیں. کھلم کھلا سینہ سے پر ہو کر یہود آتے نہیں, لیکن منافقین کو تیار کر کے بھیجتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوالات کرتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن کا کیا حکم ہے. اس کی تفسیر اور تشریح ہم آگے رکھیں گے. پھر تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے کلام میں وہ توڑ مروڑ کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, بدل دیتے ہیں, یا الفاظ کو بدل دیتے ہیں یا معنی کو بدل دیتے ہیں. اور یہود ان کو سکھا کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو رسول جو حکم دے اس میں اگر تمہارے مطلب کی بات نکلے تو اسے قبول کرنا, اور اگر تمہارے مطلب کی بات نہ نکلے تو اسے لم تو پہدرو چھوڑ دیا جائے. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل میں کہ ان کے کیا کیا صفات ہیں. اور ایک اور آگے فرمایا گیا سماؤنا للکذبی اکالونا للسحت, کہ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ حرام خور ہیں, حرام کے کھانے والے, حرام کے پرورتہ اور حرام ہی میں پلنے والے یہ لوگ ہیں. چار صفات ان کے بیان کیے گئے. اس آیتوں کے پس منظر میں جو واقعہ ہمیں ملتا ہے تفسیر کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ یہود ایک کتاب رکھنے والی امت تھی, اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا اور آج بھی ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید میں بھی کرمنل لاز جو ہیں وہی اسی قسم کے لاز آج بھی بائبل کے اندر پائے جاتے ہیں. ایکسوڈس نکال کر آپ دیکھ لیجئے یا دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں. ان سب قوانین کے رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے رسول کے دربار میں آتے تھے, کب؟ جبکہ ان کا معاملہ ان کے مفاد کے مطابق نکل جائے, اور اگر قرآن میں ان کے مطابق کوئی فیصلہ نہ نکلے تو پھر وہ تورات کی طرف پلٹتے تھے. بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو قبیلے, مشکل ہوتا ہے کبھی سمجھنے میں. بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع یہ تین یہودی قبیلے تھے. بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں کا واقعہ اس میں آتا ہے کہ بنو نذیر اپنے آپ کو ذرا بلند سمجھتے تھے, سمجھے کہ اس میں سے سید سمجھتے تھے ہوں گے اپنے آپ کو, ہے نا. اور سیدوں میں بھی وہ جو نجیب الطرفین جسے کہتے ہیں اس طرح بلند مرتبے والے سمجھتے تھے, اور پھر بنو قریظہ کو وہ سب سٹینڈرڈ سمجھتے تھے. یہ دونوں ایک ہی کتاب کے حاملین تھے. دونوں میں یہ آپس میں یہ طے تھا کہ جہاں تک قصاص کا معاملہ ہے, اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کو قتل کر دے تو اگر بنو قریظہ کا آدمی کوئی قتل ہو جائے تو صرف دیت دیا جائے گا, یعنی کہ صرف اس قتل کے بدلے میں جو خون بہا دینا ہے اور جو فدیہ دینا ہے وہ دے کر معاملہ رفا دفا کر دیا جائے گا بنو قریظہ کا آدمی قتل ہو جائے تو. اور اگر بنو نذیر کا آدمی قتل ہو جائے, کیونکہ بڑے خاندان کا ہے, تو بنو قریظہ کا ایک آدمی کا سر اڑایا جائے گا, اس کی گردن ماری جائے گی, پلس فدیہ بھی لیا جائے گا, ڈبل پینالٹی. اسی طرح اگر بنو قریظہ کا ایک آدمی مارا جائے تو فدیے سے معاملہ چل جائے گا, بنو نذیر کا ایک آدمی مارا جائے تو اس کے بدلے میں ایک کے بدلے میں دو قتل کیے جائیں گے بنو قریظہ کے. یہ کتاب کے رکھنے والے تھے لیکن آپس میں انہوں نے اتنا کمپلیکیشن پیدا کر لیا تھا کہ ایک کے لیے ایک قانون, دوسرے کے لیے دوسرا قانون, امیر کے لیے قانون, غریب کے لیے قانون, مالداروں کے لیے قانون, بے بسوں کے لیے قانون, اور جو قوت پہ رہتے ہیں اقتدار پر رہنے والوں کے لیے قانون, محکوموں کے لیے قانون. یہ قانون کے اندر جو تفاوت ہے آج کی دنیا میں بھی پایا جاتا ہے. اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تو بنو قریظہ کا ایک آدمی مارا گیا. اب وہ ان لوگوں نے یہ بات ہوئی کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے اور وہاں سے جو فیصلہ ملے گا اسی کے مطابق ہم اپنا فیصلہ چکائیں گے. لیکن بنو نذیر کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپس میں بہرحال منافقین اور یہود اور ان کے علماء بیٹھ کر یہ کہہ کے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ ابھی محمد صاحب کے پاس نہیں جائیں گے, ان نام نہاد مسلمانوں کو آگے بھیجیں گے اور دیکھیں گے, پوچھیں گے کہ ان کے قرآن میں کیا قانون بیان کیا گیا ہے, ایک آدمی کا اگر قتل ہو جائے تو اس کا کیا دیت کا, خون بہا کا کیا معاملہ, قصاص کیا دیا گیا ہے, یہ ذرا معلوم کر دیں. تو یہ منافقین آتے تھے کس لیے؟ جانکاری کے لیے, اور تاکہ جا کر ان کو سنائیں کہ قرآن مجید میں اگر آسان قانون ہے تو سیدھے دوڑے دوڑے آئیں گے, قرآن کے مطابق اپنا معاملہ اپنا الو سیدھا کریں گے, اور اگر مشکل قانون ہے تو پھر تورات تو وہ تحریف کر چکے تھے, تورات کے اندر تبدیلیاں کر چکے تھے, تو اس تبدیل شدہ تورات کے مطابق وہ آسان سزا پر اکتفا کر لیں گے. تو اس طرح کے اکسا کر لوگوں کو بھیجتے تھے. ایک تو یہ واقعہ ملتا ہے, دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ بنو قریظہ میں سے ایک آدمی جو مالدار آدمی تھا اس سے زنا کا جرم سرزد ہوا. اب یہ کہ اسے سنسار کرنے کی بات آئی, تورات میں یہی بات تھی, تو علماء کے پاس بات گئی اور علماء وہ تھے ان کے یہی جو اکالون علی جو کہا گیا رشوت خور تھے. بھائی پولیٹیشن اگر رشوت خور ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کی سرشت میں آج کے زمانے میں کیا اس کے زمانے میں بھی یہ بات تھی, لیکن علماء اگر رشوت خور ہوں, علماء اگر کچھ لے دے کر معاملے کو الٹ پلٹ کرنے لگے, فیصلے میں تبدیلی کرنے لگے, تو گویا کہ اب قانون خریدنی اور فروختنی شے بن جائے گی. جیسا کہ ہندوستان میں ہے کہ قانون کیا ہر چیز یہاں خریدی جا سکتی ہے, عصمت خریدی جا سکتی ہے, قانون خریدا جا سکتا ہے, اقتدار خریدا جا سکتا ہے, انسانوں کا جان, انسانوں کا مال, انسانوں کا احترام سب خریدا جا سکتا ہے, پیسوں کی بنیاد پر سب کچھ اس دنیا میں آج کے ہندوستان میں ہوتا ہے. یہ فرمایا گیا کہ یہود کے علماء نے رشوت لے کر اس امیر زادے کے حق میں فیصلہ دیا. یہ کہا کہ اب اس کو سنسار نہیں کریں گے. تورات کو ایسے توڑ موڑ کر پیش کیا اور اس کی روایتوں کو کہ آسان سزا پر معاملے کو ختم کر دیا گیا. زانی تھا ایک امیر زادہ لیکن آسان معاملے سے آسان سزا سے اس معاملے کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد بنو قریظہ میں ایک اور غریب فرد سے یہی جرم سرزد ہوا تو اب یہود کے علماء نے کہا کہ اس کو سزا دینی چاہیے, سنسار کر دیا جانا چاہیے. وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک امیر زادے سے یہی جرم سرزد ہوا, تو تم نے اس سے کچھ پیسے لے دے کر معاملہ آسان کر دیا, لیکن ایک غریب سے اگر یہ جرم سرزد ہو تو اسے سزا دی جائے, سنسار کیا جائے, یہ نہیں چل سکتا. ہنگامہ ہوا, گڑبڑ ہوا, تو بنی قریظہ نے کہا اچھا بھائی چلو ایسا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ محمد صاحب کے پاس اگر بھیجا جائے تو زنا کی سزا وہ سنساری ہے, تورات میں بھی یہی یہاں بھی یہی ہے, تو لہٰذا اس طرح سے سنسار ہونا ہی اس فرد کو اس کو پتھر برسایا جانا چاہیے, تو اللہ کے رسول کے دربار میں بھیج دیتے. دیکھیں کہ اپنوں کے لیے قانون, دوسروں کے لیے قانون, غریبوں کے لیے قانون, امیروں کے لیے قانون, اور علماء بھی ایسے تھے علماء یہود جو رشوت لے کر اللہ کے قانون کو بیچ دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ یہود یہ منافقین یہ جھوٹے ہیں. نمبر ایک, جھوٹی گواہی تیار کریں گے, جھوٹ کا پوری دستاویز تیار کریں گے, جھوٹ پر عدالت سجے گی, جھوٹا فیصلہ ہوگا, جھوٹے گواہ آئیں گے, ہر چیز سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے ان لوگوں کا, منافقین کا اور یہود کا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ رشوت خور ہیں اور پیسے لے دے کر زندگی کا سارا معاملہ یہ چکا سکتے ہیں اور زندگی کا سارا نظام چلا سکتے ہیں. رشوت ان میں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, بالخصوص یہود کی. تو رشوت پر کافی باتیں عرض کرنے کی تھیں, لیکن آج مولانا نے ابھی جو گفتگو کی ہے اس سے میرا معاملہ آسان ہو گیا, ورنہ میں بتانا چاہتے تھے کہ رشوت کا جو نظام ہے وہ اتنا ایسا نظام ہے جس سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے, اور عدل و قسط جو اسلام چاہتا ہے وہ عدل و قسط دنیا میں اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ رشوت کو بین نہ کیا جائے. اور دنیا میں آج ہندوستان کے اندر ہر ہر جگہ ایک پولیس کانسٹیبل 2 روپے لیتا ہے تو ایک بہت بڑا سیاستدان ایک سوٹ کیس بھر کر پیسے لیتا ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک آپ اپنے جائز مطالبات کو لینے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتا ہے. آپ کو 3 فیس کنیکشن چاہیے, آپ پیسے دیجیے. آپ کا فون خراب ہو گیا تو آپ کوئی آ کر کنیکشن دے گا تو وہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے, لیکن اس کو بھی آپ رشوت دیں تب آپ کا کنیکشن ملے گا. زندگی کے ہر کام میں, جائز کام میں, آپ کا ویٹنگ لسٹ تھا, ویٹنگ لسٹ سے آر اے سی ہوا, آر اے سی سے آپ کا کنفرمیشن ہو گیا, تب اسے فری آف کاسٹ آپ کو برتھ سیٹ دینا چاہیے, لیکن اس وقت بھی ٹی ٹی 20 روپے لیتا ہے, 25 روپے لیتا ہے. یہ پورا رشوت کا نظام اس طرح سے ہے جس سے عدل و قسط قائم نہیں ہوتا. کیونکہ عدل و قسط ہی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی تو اب آپ نوٹ کریں دو باتیں. وہ یہ کہ عدل و قسط کون قوامین شہداء للہ بالقسط, قرآن نے کہا کہ اللہ کی خاطر عدل و قسط کے نظام کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو عدل و قسط کا نظام اس وقت قائم ہوگا, اس کے دو بنیادی پلرز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ 2 لاکھ شہادت دی جائے, لاکھ لپیٹ نہیں, دوست اور دشمنی کا کوئی معاملہ نہ کریں, 2 لاکھ شہادت دی جائے. اور 2 لاکھ شہادت والے کھمبے پر, پلر پر کلہار اگر چلایا جاتا ہے تو جھوٹ کا کلہار ہے. جھوٹ وہ چیز ہے جو 2 لاکھ شہادت کو کاٹ دیتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ 2 لاکھ فیصلہ کیا جائے, ایک تو 2 لاکھ شہادت دی جائے, اور دوسرا ہے کہ عدل پر, انصاف پر مبنی گواہی کے ساتھ اس کا فیصلہ دیا جائے. تو یہ 2 لاکھ فیصلہ رشوت سے خرید لیا جا سکتا ہے. عدل و قسط کا نظام 2 پلرز پر کھڑا ہوتا ہے, 2 لاکھ شہادت, 2 لاکھ فیصلہ. 2 لاکھ شہادت جھوٹ سے کٹ جاتا ہے, کٹ جاتی ہے, اور 2 لاکھ فیصلہ رشوت سے ختم ہو جاتا ہے. تو ان 2 پلرز پر 2 کلہاڑے چل سکتے ہیں. تو اللہ نے واقف کرا دیا, آگاہ کرا دیا کہ یہ یہود اور یہ منافقین چاہتے ہیں کہ رشوت اور جھوٹ کے ذریعے سے عدل و قسط کا نظام جو قائم کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کر کھڑا کیا جا رہا ہے, اس کام میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, مانعات ممانعات پیدا کرتے ہیں, ہرڈل, جھوٹ اور رشوت. اگر یہ 2 ہرڈل آ جائیں دنیا کے اندر تو پھر عدل و قسط کبھی قائم ہو نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں معاملہ. ہم آپ کو ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے چلیں کہ ترکی میں اللہ اللہ کر کے تقریباً 70 سال کے بعد وہاں اسلامی نظام قریب قریب ہے کہ قائم ہو جائے, کسی حد تک قائم ہو چکا. وہاں کے نجم الدین اربکان جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو پاور بٹ وی آر ان گورنمنٹ, ہمارے پاس اس وقت قوت اقتدار تو نہیں ہے لیکن ہم حکومت میں آ چکے ہیں. ان کی بات میں بڑی مصلحت ہے, یعنی ٹوٹل اقتدار نہیں مل سکا ابھی ان کو, ابھی وہ شیر کیے ہوئے ہیں کانسل سیلر کے ساتھ حکومت, لیکن ان کا ریپیوٹیشن بڑھتا چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے پہلے میونسپالٹی میں یعنی وہاں کے کارپوریشنز میں قبضہ جمایا. کارپوریشن میں قبضہ جمانے کے بعد یہ ساری رجحان ابھی ہمارے صدر تنظیم ٹرکی کے دورے پر گئے ہوئے تھے, واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ ٹرکی میں اس وقت لوگ ارباکان کے حق میں، اور آج ان کو 50-50% یعنی وہاں مخلوط حکومت ہے، اگلی بار اگر الیکشن ہو تو پھر انشاءاللہ نجم الدین ارباکان کو جو اسلامک سیلویشن فرنٹ کے رفاہ پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کی پارٹی کو اقتدار مل سکتا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ اعلان کیا، دو چیزوں کا اعلان کیا، میونسپالٹیز میں ان کو جب اقتدار ملا چار بڑے بڑے شہروں میں تو انہوں نے اعلان کیا، اس میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ رشوت نہیں دیا جائے گا. کوئی آفیسر اگر رشوت مانگتا ہے یا کوئی فرد اگر اپنے طور سے رشوت دیتا ہے تو یہ میرا فون نمبر ہے اپنا، اور اپنے بڑے بڑے تنظیم کے ذمہ داروں کا فون نمبر دیا اور یہ بتا دیا کہ رشوت اگر کوئی آدمی لیتا ہے یا دیتا ہے تو فوراً فون کے ذریعے سے ہم کو اطلاع دے دی جائے اور اس کے مطابق ہم معاملات سے نمٹ لیں گے. ایک تو یہ کہ رشوت کو اس طرح سے انہوں نے بین کر دیا، فون نمبر ڈائریکٹ ذمہ داروں کے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر اپنا فون نمبر دے اور عوام سے کہے کہ یہ میرا فون نمبر ہے، آپ کو کوئی شکایت ہو مجھے فون کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن ایک تو ارباکان صاحب نے یہ کام کیا، رشوت کو انہوں نے بین کیا. نمبر دوسری چیز انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے اوپر ٹیکس کو ایکسٹرا نہیں کریں گے، جو کچھ ٹیکس تم اس سے قبل دیا کرتے تھے اتنا ہی ٹیکس دیا کرو، لیکن کام جتنا اس سے پہلے ہوتا تھا اس سے ڈبل کام ہم بتائیں گے. کام جتنا اس سے پہلے ہوتا تھا، آج دیکھیے کہ روڈز کی کیا حالت ہے مانگ باڑی کے اندر یا پورے نارتارکا ڈسٹرکٹ کے اندر یا تمل ناڈو کے اندر. یہاں کے چیف منسٹر صاحبہ نے جتنا پیسے ہڑپ کیا، اگر صرف اتنے پیسے کو سارے ڈسٹرکٹ نارتارکا ڈسٹرکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تو روڈ بچھا دیے جا سکتے تھے، اتنا پیسے ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکس اتنا ہی دیجیے، ہم آپ کو ڈیولپمنٹ میں ڈبل ڈیولپمنٹ بتائیں گے. سابقہ کاؤنسلر اور سابقہ میونسپل کمشنر جتنا کام کیا کرتے تھے اس کا ڈبل کام ہم کر کے بتائیں گے. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں وہاں کے چار شہروں میں جو نظام میں تبدیلی آئی، اسی کی بدولت سارے مملکت کے اندر تبدیلی آئی اور مسلمانوں کو اقتدار کے قریب پہنچا دیا گیا، اور اگلے انتخابات میں ممکن ہے کہ انشاءاللہ ٹوٹل کنٹرول مسلمانوں کا اور وہ رفاہ پارٹی کا ہو سکتا ہے. تو یہ اصل میں رشوت اور جھوٹ، یہ دو ایسی قبیص برائیاں ہیں، خباثتیں ہیں، رذائل ہیں، جس سے دنیا کے اندر عدل و قسط ختم ہو جاتا ہے، انصاف لیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے ان آیتوں کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہود سے اللہ نے عہد اور میثاق لیا، لیکن اس میثاق کو دیکھو بچے آتے جاتے نہیں رہنا چاہے تو وہاں بیٹھ جاؤ. تو عہد میثاق یہود سے لیا تھا لیکن ان لوگوں نے اس میں ڈنڈی ماری، انہوں نے اسے بیچنے کی چیز اور خرید و فروخت کی شے بنا دیا. تو عہد و میثاق کو جب انہوں نے توڑا، نفذ عہد ان سے سرزد ہوا تو اللہ نے بتا دیا کہ عہد و میثاق کہاں کہاں ٹوٹ سکتے ہیں، مزلہ قدم جسے کہتے ہیں، یعنی قدم جہاں ڈگمگا سکتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے، کیوں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایم ایل ایز اور منسٹر اور ایم پی جب جاتے ہیں تو عہد لیتے ہیں، پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کے سامنے عہد لیتے ہیں، لیکن اس عہد کو توڑنے کے لیے جب رشوت کے پیسے سوٹ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں اور وہ عہد کو بھول جاتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا عہد ہے جو پبلک کے سامنے ٹی وی پر انہوں نے کیا ہو یا پبلک کے سیریمنی میں انہوں نے کیا ہو، اللہ کے سامنے جو عہد باندھا جائے اس عہد میں جو چیز مزلہ قدم ثابت ہوتے ہیں یعنی قدموں کو زلزال کر دینے والے، اور وہ جو چیزیں جو قدموں کو پھسلوا دیتے ہیں اور قدم جہاں لڑک جاتے ہیں وہ بتا دیا گیا جھوٹ اور رشوت. اس جگہ جا کر عہد ٹوٹ جاتے ہیں، وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. آدمی جس دم جھوٹ بولا بزنس میں اس دم اس نے جو ایگریمنٹ کیا اس کو ختم کر دیا، گویا کہ ایگریمنٹ اور پیکٹ جو کچھ ہوتے ہیں وہ جھوٹ سے اور رشوت سے ختم ہو جاتے ہیں. تو امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ عہد و میثاق کو اگر پورا کرنا ہو تو پھر ان دو چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ بھی سیاسی آیتوں میں بہت اہم آیت ہے، فرمایا کہ دیکھو جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں فیصلہ لینے کے لیے یہ یہود اور منافقیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا کیس لیں یا ریجیکٹ کر دیں. نمبر ایک یہ بات. آگے بعد میں یہ آئے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو عدل و قسط کی بنیاد پر لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں. ان دونوں آیتوں میں ایک جگہ کہا گیا کہ آپ کو آپشن ہے، چاہے تو آپ ان کے کیس کو قبول کریں چاہے تو آپ ریجیکٹ کر دیں. دوسری جگہ یہ ایک ہی آیت میں کہا گیا آپ ان کے کیسز کو لیں تو عدل و قسط کی بنیاد پر فیصلے کریں. اس سے علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اسلامی مملکت کے اندر جو غیر مسلمین بھی ہوں گے ان کے لیے جہاں تک فوجداری قانون ہوگا وہ اسلامی قانون ہوگا. یہ سب دنیا کے اندر یہی ہے، ہندوستان کے اندر بھی جو کرمنل لا ہے اس میں مسلمان اور ہندو کے درمیان فرق نہیں ہے، جہاں تک پرسنل لا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان، سکھ اور کرسچنز کے درمیان فرق ہے. اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ تھا اور قرآن مجید بھی یہی حکم دیتا ہے کہ جہاں تک کرمنل لاز ہوں گے فوجداری قوانین ہوں گے، یعنی یہ کہ چور کا معاملہ ہو یا فسادیوں کا معاملہ ہو یا زانیوں کا معاملہ ہو یا اس طرح کے بڑے بڑے جرائم کرمنل لاز ہوتے ہیں, اس میں اللہ کے رسول کو کہا گیا اسلامی مملکت کے اندر مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ مشرک ہو, یہودی ہو کہ نصارہ ہو, ہر ایک کو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ عدل و قسط کا نظام ہے, یعنی کرمنل لا جہاں تک بات ہوگی اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے رد و بدل کے. ہاں پرسنل لاز میں اللہ کے رسول کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حالانکہ شراب اور سور اور فلاں فلاں مسلمانوں پر حرام تھے, لیکن جب اسلامی نظام قائم ہوا تو لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت سے تو انہیں روکا گیا لیکن زور زپاٹے کے ساتھ اپنے جبر کے ساتھ اس کو روکا نہیں گیا. یہ آیتوں میں روایتوں میں ملتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجران سے ایک وقت عیسائیوں کا آیا تھا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کا برتاؤ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی مہمان نوازی کے ذمہ لیا. حالانکہ اللہ کے رسول کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کر سکتے. جب بھی ڈیلیگیٹ فورین ڈیلیگیٹ آتے تھے صحابہ کرام کو پکار کر پوچھتے تھے کہ کوئی ہے جو آج میرے مہمان کو کھلائے, تو لے جا کر کھلا دیا جاتا تھا. لیکن نجران کے عیسائی جب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ان کی ضیافت کریں گے. آپ نے اپنے گھر پر رکایا, ان کو کھلایا پلایا, اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے جگہ متعین کر دی, کہا کہ تم اپنے طریقے سے یہاں نماز ادا کر لو. مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں کو ان کے قانون کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں دی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرسنل لاز میں اسلام بڑا لبرل ہے, قانون میں بڑا لبرل ہے, کہتا ہے کہ پرسنل لاز میں لوگوں کو جبر کے ساتھ اسلام کے اندر نہیں لایا جائے گا, نصیحت کی جائے گی, سمجھایا جائے گا اور ایڈمونیشن کیا جائے گا, یہ سب کام کیا جائے گا, لیکن زبردستی ان پر پرسنل لا نافذ نہیں کیا جائے گا. ہاں کرمنل لاز میں اگر ڈسٹنکشن کیا جائے تو ملک کا نظام بگڑ جائے گا, اس لیے کرمنل لاز میں کوئی تفریق نہیں. آپ لازمن بین حکم تھا تو حکم بین بالقسط, آپ فیصلہ کریں تو عدل و قسط کی بنیاد پر شریعت کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں. اس لیے کہ ابھی جو دو واقعات میں نے بتایا زنا اور قتل کا, یہ دونوں کرمنل لاز تھے, اس لیے فرمایا گیا کہ ان دونوں کرمنل لاز کا تعلق چونکہ یہودیوں سے ہے لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اگر وہ آپ کے دربار میں آ جائیں. ہاں اگر آپ کی مملکت سے باہر کے لوگ ہیں یہودی یا عیسائی یا ہندو جو بھی, اور آپ کے مملکت میں عدالت میں فیصلہ چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ یا تو کیس قبول کریں یا ریجیکٹ کر دیں, یہ آپ کے مملکت سے باہر کی چیز ہے. لیکن اسلامی مملکت کے اندر کوئی کیس کسی بھی قوم کا آ جائے کسی بھی طبقے کا, شریعت کے مطابق کرمنل لاز میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. وکیفہ یحکمون کا و ان لہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. اللہ تعالیٰ بہت ہی افسوس کے ساتھ ان لوگوں پر, یہود پر افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آخر یہ لوگ کیسے ہیں کہ کتاب اللہ رکھتے ہوئے انہیں معلوم ہے کہ جو جرائم ان سے سرزد ہوئے زنا اور قتل, ان دونوں کا فیصلہ اور قانون جانتے ہوئے یہ آپ کے دربار میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی آسان فیصلہ مل جائے, تو یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے اللہ کے کلام سے یہ لوگ مزاح کرتے ہیں. یہ مزاق برحال کتاب اللہ سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فرمایا کہ انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, تورات نازل کیا اللہ نے تو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں نور ہے, اس میں ہدایت ہے, لیکن ایک زمانے تک, پھر اس کے بعد اس سے بہتر نور اور اس سے بہتر ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دی. قرآن مجید کے آ جانے کے بعد یہ کتابیں تو محفوظ ہو گئیں, لیکن جب تک تورات یہود کے پاس تھی تب تک انہیں اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ کوئی آسان فیصلہ حاصل کریں. جو اہم آیت یہاں بات آتی ہے, یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. فرمایا گیا کہ انبیاء ان کے درمیان آتے رہے, تورات لے آئے, کتابیں لے آئے, کیوں؟ اس لیے کہ یحکم کا بہا, یہ کتاب گویا کہ حکم ہے, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. مفسرین نے اس جگہ بہت ہی تفصیلی گفتگو کیے, بتایا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ کتاب کے مطابق دنیا کا نظام سنوارنے کے لیے بھیجا ہے, محض قرات کے لیے اور محض کچھ الہانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے اللہ نے کتابیں نہیں بھیجی, بلکہ کتابیں بھیجی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام اس کے مطابق بنے. فرمایا گیا کہ انبیاء آتے تھے اور انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کے ربانین اور احبار یعنی علماء اور فقہا, یہود کے اندر علماء اور فقہا اچھے علماء بھی تھے, اچھے فقہا بھی تھے, انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہے, لیکن اس کے بعد یہ ایسے نالائق یہودی پیدا ہوئے کہ اپنے بڑوں کو بھول چکے, اپنے انبیاء کو بھول چکے, اپنے فقہا کے طریقے کو بھول چکے, اب یہ معاملات کو خرید رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو کتاب کا حامل بنایا اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. جو قوم کتاب اللہ کی حامل ہے اس قوم پر دو ذمہ داری ہیں, ایک تو کتاب اللہ کی امانت، اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن قوم اپنے بساط بھر اس کتاب کی حفاظت کے لیے پڑھنا پڑھانا حفظ کرنا، اس کو عمل کرنا، دنیا میں اسے جاری و ساری کر کے بتانا، ایک تو یہ کہ کتاب کی امانت، دوسری یہ کہ کتاب کی شہادت، دنیا کے سامنے کتاب کی گواہی دینا۔ کسی قوم پر کتاب کے حامل کسی قوم کو بنایا جاتا ہے تو کتاب کے حامل ہونے کے نتیجے میں کتاب کی امانت کو سنبھالے رکھنا، کتاب کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور یہود کے انبیاء، یہود کے علماء، یہود کے فقہا یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ فرمایا فلا تخشوا الناس واخشوني، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، فلا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، اللہ کی آیات کو قلیل پیسوں کے عوض بیچ نہ ڈالو، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ یہ آیت قرآن مجید کی اتنی کرہ آیت ہے، تین مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کیا اسی رکوع کے اندر، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ تین مرتبہ کہا، جو لوگ اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ پکے کافر ہیں، وہ پکے ظالم ہیں، وہ پکے فاسق ہیں۔ تین مرتبہ کہا، جو لوگ اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی کے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ سوچیے کتنی زبردست بات، کیسی وحی سنائی گئی۔ لوگ تورات رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اپنے علماء تھے، رہبانین تھے، فقہا تھے، اور نہ جانے کیا کیا ظاہری آداب اور عبادتیں بجا لاتے تھے، لیکن کتاب اللہ تورات کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ کا وہ مذاق پڑھاتے تھے۔ فرمایا کہ اولئک هم الکافرون، یہ پکے کافر ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی کتاب میں یہ بھی جانتے ہیں، لکھا ہوا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ فرمایا کہ یہ تورات جس سے یہ منہ مکر رہے ہیں، یہ منہ موڑ کر آسان قانون بنا رہے ہیں، جس کتاب میں ہم نے لکھ دیا تھا نفس کے بدلے نفس، یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا زخم، یہ بدلہ اللہ نے لکھا تھا اس کتاب کے اندر۔ ایک فرد جب قتل ہو گیا تو اس کا آسان یہ تھا کہ بنو قریظہ کا ایک آدمی قتل ہوا تو بنو نذیر کا ایک آدمی قتل کرنا تھا، یہ کون سا قانون ہے کہ دو آدمی قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک امیر دارا سے اگر زنا سرزد ہو گیا تو ویسے غریب کے لیے وہی سزا، امیر کے لیے وہی سزا ہونا تھا۔ یہ تو بڑی بڑی سزاؤں کی بات ہے، اللہ نے اتنا لکھ دیا تھا تورات کے اندر آنکھ کے بدلے۔ یہ جو کتابیں ہیں اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہدایت کی کتاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آگے بتایا مہیمن ہے یہ کتاب، مہیمن کا مطلب علماء نے لکھا یہ کسوٹی ہوگی، یہ کتاب، اس کتاب سے ہم پرکھیں گے تورات کو اور انجیل کو، تورات اور انجیل کی بات اس کتاب کے مطابق کوئی اترتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی بات ہے، اس کتاب کے مطابق اگر کوئی بات نہیں اترتی ہے تو آگے کی آیت میں بات آئے گی کہ قرآن کا تعارف میں، قرآن کے جتنے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے اس میں سے ایک لفظ ہے قرآن مہیمن بھی ہے۔ مہیمن سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ وہ کسوٹی ہے، کسوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پر پرکھ کر دیکھیں گے، تورات کی بات، انجیل کی بات کوئی قرآن کی آیت کے مطابق اترتی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی بات ہے، کلام اللہ کا حصہ ہے، اور اگر قرآن سے کوئی بات ٹکراتی ہے انجیل میں اور تورات میں تو سمجھیں گے کہ وہاں تحریف کر دیا گیا ہے، محرف ہے وہ بات، ہے نا، یہ بہت آسان چیز ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو آج کے بائبل میں بھی ایکسوڈس میں چیپٹر 21 میں اور لیویٹیکس میں چیپٹر 24 میں اور ڈیوٹرانمی میں چیپٹر 19 میں، یہ تینوں چیپٹرز ان کے نکال کر دیکھیں گے، بالکل قرآن کے الفاظ، اے ٹوتھ فار اے ٹوتھ، این آئی فار این آئی، این آرم فار این آرم، اے چیک فار اے چیک، بالکل انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کو قانون آج بھی تورات میں، جو محرف شدہ بائبل ہے، جو تورات ہے، بائبل آپ جانتے ہوں گے کہ بائبل میں دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تورات کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو انجیل کہتے ہیں۔ جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے وہ تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، اور جہاں تک یہودی کی بات ہے وہ صرف تورات کو مانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات کے یہ تین چیپٹرز میں دیکھیں گے ایک دم انہی الفاظ کے ساتھ کہ این آئی پر این آئی، یہ ٹوتھ پر اے ٹوتھ، اے چیک پر اے چیک، این آرم پر این آرم، اے فٹ پر اے فٹ، یہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہ قانون آج بھی ملتا ہے۔ لیکن ان تمام قانون کو رکھتے ہوئے بھی کتاب اللہ کا انہوں نے مذاق اڑایا، کتاب اللہ اللہ نے بھیجا یحکم کہ نب انبیاء بھی علماء بھی فقہا بھی اس کتاب کے مطابق زندگی کے معاملات فیصلے کرتے تھے، لیکن یہ یہودی یہ منافقین دونوں مل جل کر یہ کام کرتے ہیں کہ کفر کا نظام بلند ہو، یساری ہونا بالکفر۔ اے پیارے رسول، آپ غمگین نہ ہو، آپ ملول نہ ہو، یہی بات چل رہی تھی نا شروعات سے لے کر، ان کی کوششیں تو ہی کتاب اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک۔ علماء نے لکھا ہے، یہاں تو حوالہ ہے تورات سے، قرآن میں نہیں یہ آیت، قرآن میں یہ بتایا گیا وکتبنا علیہم، ہم نے ان پر لکھا تھا تورات پر، تو اب قرآن کی بات کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ تورات میں جو اللہ نے بات لکھی وہ منسوخ نہیں ہے، قرآن میں بھی یہی بات ہوگی، اسلام کا بھی یہی کرمنل قانون ہوگا کہ آنکھ اگر کسی کی مار دی جائے تو اس کے بدلے میں ایک آنکھ کو نکال لیا جائے گا، اگر کسی کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے تو اس کے بدلے ہاتھ، کسی کا ناک کاٹ لیا جائے تو اس کے بدلے اس کی ناک کاٹ لی جائے گی، گویا کہ برابر کا معاملہ ہوگا، برابر کا فیصلہ ہوگا۔ سوچیے کہ قرآن مجید کتنے باریک احکام دیتا ہے، اور آج کی دنیا میں ایک آدمی ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کتنے فسادات میں کتنے کتنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کی ایک بال بھی نکال نہیں لیا جاتا، اسے ایک دن کی جیل کی سزا بھی نہیں ملتی۔ دیکھیے قرآن مجید کا قانون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک۔ جو آدمی دو دو ہزار تین تین ہزار انسانوں کا قتل عام کرے تو ایسے افراد کو تو کھڑا کر کے دو دو ہزار مرتبہ تین تین ہزار مرتبہ قتل کیا جانا چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ تو قتل کیا جانا چاہیے۔ دنیا کے اندر یہ قانون نہیں، قرآن مجید یہ قانون دیتا ہے، ناک کے بدلے ناک نکال لی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکال لی جائے، یہ بیلنس قانون ہے، کرمنل قانون قرآن مجید دیتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء ہم نے بھیجے، کتاب تورات بھیجا، کتاب نور ہے، ہدایت ہے تورات سے، لیکن جو لوگ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کا مطلب یہاں تورات ہے، دوسری آیت میں بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کا مطلب انجیل ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے پکے کافر ہیں۔ پھر اسی آیت کے بعد کہا کہ ایک آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ، جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے پکے ظالم انسان ہیں۔ پھر اس کے بعد وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اسی نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، اور عیسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو تورات کی بھی انہیں تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، پچھلی شریعت کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ایڈ کیا، ان کو بھی ہم نے لکھا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، لیکن ان لوگوں نے بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اگر اہل انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے بھی اس طرح انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کیے، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی، تو جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ فاسق ہیں، تین مرتبہ کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت نے مسلمانوں کو جھنجوڑا ہے، اور امت مسلمہ پر ایک زبردست ذمہ داری آیت کی ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ رکھتے ہوئے اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، وہ کتاب اللہ کے ساتھ سیریس رویہ اختیار کریں، اور یہ کتاب اللہ کو ناپس کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کے معاملات کے فیصلے ہوں۔ سوچیے کہ ہماری زندگی کے کتنے معاملات کے فیصلے قرآن مجید کے مطابق ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شادی قرآن مجید کے مطابق ہوگی، گواہ ہو اور فلاں طلاق کا معاملہ قرآن مجید کے مطابق ہو جاتا ہے، اس طرح دو چار معاملے کے علاوہ زندگی میں ہمارے کتنے معاملات ہیں جو قرآن مجید کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی سوسائٹی میں چوری نہیں ہوتی؟ کیا مسلمانوں کی سوسائٹی میں زنا نہیں ہوتے؟ کیا مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر قتل نہیں ہوتے؟ مسلمان نہیں بلکہ یہ قانون تو سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ اس کتاب کے مطابق خود اپنی زندگی کے معاملات طے کر دے، اور اسی کتاب کے مطابق سارے انسانوں کے معاملات طے کر دے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ بھی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتاب کو رکھتے ہوئے کتاب اللہ کے مطابق انہوں نے زندگی کے فیصلے نہیں کیے، زندگی کے معاملات کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ آیت تنہائی میں پڑھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کہاں کھو گئی، کس غار میں جا کر کھو گئی، اور کہاں وہ پھسل کر گر گئی، کیا بلند مقام تھا اس کا، کیا اونچا مقام تھا، لیکن کہاں آج وہ پستی میں جا گر چکی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا، دیکھیے تورات انجیل، اس کے بعد فرمایا وانزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، وہ محیمن علی، اور یہ کتاب ان پر محیمن ہے، تورات اور انجیل پر محیمن ہے، وہ کہ ان کتابوں کے لیے یہ کسوٹی ہے، ایسی کتاب ہم نے نازل کی، اور اس کتاب کے مطابق اے اللہ کے رسول کتاب کر کے کہا گیا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبی احواءہم، آپ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ، دیکھیں ہم نے تورات میں انجیل میں قرآن میں قانون دیا تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ، یہ اس لیے اختلاف ہے، اور اللہ نے مختلف شریعتیں اس لیے دیں، اس کے دو احکام حکمتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ تورات میں انجیل میں اور قرآن میں کئی قانون کامن ہے، اور کچھ قوانین میں تبدیلی ہے، شریعت میں تبدیلی ہے، یہ ہم تو مانتے ہیں، نماز ممکن ہے کہ تورات میں بھی ہو، انجیل میں بھی ہو، قرآن میں بھی ہو، لیکن نماز کا طریقہ مختلف ہے. تو شریعت کیوں مختلف ہوئی؟ اس کے دو وجوہات علماء نے بیان کیے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی ترقی ہوئی، انسانی سوسائٹی جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے سابقہ احکام کو اللہ نے منسوخ کیا. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کو ایک دوائی دیتا ہے، تین دن کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ کے مرض کے حساب سے آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو گیا، تو پچھلی دوا کو کینسل کر کے دوسرا پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، دوسری دوا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے تین دن کے لیے آپ نے دوا کھائی وہ غلط تھی، نہیں، بلکہ ڈیولپمنٹ تک وہ دوا کافی تھی، اب وہ دوا کو ختم کرنا چاہیے، مزید ایک اور پرسکرپشن ڈاکٹر دیتا ہے. اسی طرح انسانیت بھی بڑھتی چلی گئی، اس کی جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی اللہ نے قانون میں تبدیلی کرتا، اللہ تعالیٰ قانون کے اندر تبدیلی کرتا رہا اور ایک میچیورڈ قانون قرآن کے اندر دے دیا. اس سے پہلے امیچیورڈ اور اتنے پختہ قوانین نہیں تھے، اس لیے کہ انسانیت پختہ نہیں ہوئی تھی. جب انسانیت اپنے سنے بلوغ کو پہنچ چکی تو اللہ نے پختہ قانون دے دیا. اس لیے شریعتوں کے اندر اختلاف ہے، نمبر ایک. دوسرا، یہ شریعتوں کے اندر اختلاف اس لیے کہ دیکھنا ہے کہ کون ظاہر پرست ہے اور کون خدا پرست ہے. دیکھیے، تورات اور انجیل کے ماننے والے اگر وہ اللہ کے رسول کو مانتے تو یہی قانون تورات میں بھی ہے، وہ ظاہر پرستی نہیں کرتے، خدا پرستی اختیار کرتے تو قرآن کو مان لیتے تھے، لیکن وہ ظاہر پرست تھے. یہودی بن کر رہنا چاہتے تھے، عیسائی بن کر رہنا چاہتے تھے، لہذا شریعت میں تبدیلی ہونے کے ساتھ انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ظاہر پرست تھے، خدا پرست نہیں نکلے. تو اللہ نے شریعتوں کے اندر یہ سب تبدیلیاں کی. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک امت پیدا کرتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مختلف شریعتیں عطا کی، لیکن آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں، اچھائیوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ سبقت کرتے چلے جائیے. اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا قیامت کے دن کہ تمہارے درمیان کیا کیا اختلاف تھے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ، پھر مزید وہی ریپیٹ کیا گیا کہ اگر آپ درمیان فیصلے آئیں تو آپ قرآن مجید کے مطابق فیصلے کریں، لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا، اگر لوگ مکر جاتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیے، لوگوں کا معاملہ اللہ نپٹے گا. جس پر علماء نے لکھا کہ لوگ اگر کتاب اللہ کو رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، تو آپ اطمینان رکھیں اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. اس میں ایک قانون یہ ہے، قوموں کے عروج و زوال میں اس پر بھی ہم نے پہلے گفتگو کی تھی، جہاں تک افراد کی زندگی کا معاملہ ہے آخرت میں اس کی جزا سزا ہوگی. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لینی چاہیے، انفرادی زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، لیکن قوموں کی زندگی کا معاملہ دنیا ہی میں حساب چکا دیا جاتا ہے، دنیا ہی میں حساب مکمل کر دیا جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں بہت سی قومیں اوپر آتی ہیں اور بہت سی قومیں گرتے رہتی ہیں. یہ قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ قوموں کو ان کے کیے کی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے، فرد کو اپنے کیے کی سزا آخرت میں ملے گی. قوم اگر اس کتاب اللہ کے مطابق کام نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے گا اور دوسری قوم کو لائے گا، آگے وہ بات آئے گی. تو اب وہ چونکہ بات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے قرآن مجید اسی کے مطابق آیتیں نازل کرتا چلا جاتا ہے، تو اب فرمایا کہ وہی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. آپ اطمینان رکھیے، اگر یہ لوگ مکر جاتے ہیں کتاب اللہ کو رکھنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. اور جاہلیت کے قانون کی آپ اتباع نہ کریں، ومن احسن من اللہ حکمن لقوم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسن قانون دیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے. پھر اگلا رکن، اس پر سرسری گفتگو کر کے ہم ختم کر لیں گے. اس میں فرمایا گیا تین باتیں آتی ہیں اگلے رکن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو آپ اپنا دوست نہ بنائیں، موالات. اس پر بھی سورہ بقرہ میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. کفار و مشرکین سے موالات کا تعلق نہیں ہوگا، ولی کا، دوستی کا، رازداری کا تعلق نہیں ہوگا، موانسات کا تعلق ہوگا، انہیں محبت کا تعلق ہو سکتا ہے، معاملات کا تعلق ہو سکتا ہے، لین دین کا تعلق ہو سکتا ہے. موانسات اور معاملات کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن موالات کا تعلق، ولی، سرپرست، دوست، نگہبان، رازدار، یہ تعلق ہو نہیں سکتا. قرآن نے صاف کہا یہود اور نصارہ سے اس طرح کا تعلق نہ رکھیں، لیکن افسوس، صد افسوس اس امت مسلمہ پر کہ اس کے 54 اسلامک ممالک ہیں اور الا ماشاءاللہ ایک دو ملک کے، باقی تمام ممالک کے موالات، یعنی ان کا تحفظ کرنے والے، انہیں ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے والے، انہیں قانون بتانے والے، انہیں راستہ بتانے والے، یہی یہود و نصارہ ہیں. اور ساری اسلامی مملکتیں، مسلم مملکتیں 54 میں سے 2-3 کو نکال کر سب کے گہرے تعلقات، گہری دوستی، اور امریکہ جو کہے گا اس کے مطابق وہ اگریمنٹس کرتے جائیں گے. ایک طرف تو کلنٹن صاحب ہوں گے، دوسری طرف یہود کا ذمہ دار ہوگا اسرائیل کا صدر، اور پھر ایک طرف کبھی ملک شام کا پریسیڈنٹ ہوگا جو سائن کر رہا ہوگا، ایک مرتبہ ملک مصر کا پریسیڈنٹ ہوگا جو سائن کر رہا ہوگا، ایک مرتبہ کوئی اور پریسیڈنٹ جورڈن کا ہوگا جو سائن کر رہا ہوگا. ایک طرف عیسائی، ایک طرف یہودی، ان دونوں کے بیچ میں مسلمان قوم کے ذمہ داران ہیں جو آ کر اگریمنٹ کرتے ہیں. کس لیے؟ مسلمانوں کی سرزمین کو بیچا جائے یہودیوں کے ہاتھ. یہ قرآن مجید نے وارن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنے کے باوجود کہ تم غالب ہو کر رہنا چاہیے، تمہیں لوگوں کے انڈر میں زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، موالات یہود اور نصارہ سے تمہیں نہیں رکھنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے کریں گے انہیں نہ ہدایت ملے گی، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ان کے دل کے اندر رس بچ گیا ہے، اور یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اور پھر یہ منافقین کا جو معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول کے سلسلے میں دیکھتے تھے، مسلمانوں کو پتا ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ جم جاتے تھے، یہود و نصارہ کو پتا ہوتی تو ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے تھے. بتایا کہ یہ دونوں طرف بین بین ہیں، اس پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو بات ہم نے وہاں روکی تھی کہ اگر اس کتاب کے مطابق تم فیصلہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھائے گا. وارننگ ہے، ایک زبردست وارننگ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، سنو اے مسلمانوں، اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو، ارتداد کرتے ہو. کفر کا کلمہ پڑھنا ہی ارتداد نہیں ہے، اس کتاب کو رکھ کر پس پشت اٹھا کر پھینکنا بھی ارتداد ہے. عملاً قرآن مجید کے مطابق زندگی نہ بسر کرنا گویا کہ وہ قرآن مجید سے تو پھینک دیا گیا، ارتداد ہو گیا. فرمایا کہ جو لوگ ارتداد کریں گے، دین سے پلٹ جائیں گے، ان دین ہی فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تمہیں ہٹا کر ایک اور قوم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. اس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. ان کی دوسری صفت یہ بتائی گئی، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، وہ مسلمانوں کے لیے نرم چفیق مہربان ثابت ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ثابت ہوں گے. موم کی ناک نہیں ہوں گے کہ جیسے کفار چاہے موڑ دیا جائے، بلکہ کفار پر، یہود و نصارہ پر وہ سخت ثابت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومت لائم، اور اللہ کے دین کے معاملے میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہے جسے چاہے عطا کرے گا، تم کو ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لائے گا. یہ فضل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت رکھنے والا اور بہت ہی جانکاری رکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اٹھائے گا. میرے قابل احترام بزرگ اور خاص کر نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ تصور کیجیے، سوچئے کہ اس امت مسلمہ کو اللہ نے اس کتاب کا حامل، ذمہ دار بنایا، کتاب کا امین بنایا، کتاب کا شاہد بنایا، کتاب کا علمبردار بنایا. اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر رہا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ دین یہاں سے ابل پڑے گا. یورپ اور امریکہ کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ 1,000,000 مسلمان پائے جاتے ہیں، اور جرمنی کے اندر یورپ کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر میونخ کے اندر پایا جاتا ہے، اور جرمنی کے اندر جو میونخ میں جو سینٹر ہے وہ 24 گھنٹے مسجد میں کھلا رہتا ہے. جیسے پرسوں سعید صاحب نے بتایا، صبح سے شام تک مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور جرمن نسل کی عورتیں قرآن مجید کو حفظ کرتی ہیں، جرمن نسل کے انسان لوگ قرآن مجید کے عالم اور فقیہ بن کر یورپ کے مختلف گوشوں میں جا کر دعوت دین کا کام انجام دیتے ہیں. آپ نے تصور کیا چیچنیا کے مسلمان 70 سال تک وہ دبا کر رکھے گئے، ان کے مساجد کو استبل بنا کر رکھ دیا گیا، گھوڑے کو جمع کرنے کا جگہ بنا کر رکھ دیا، آرمز اینڈ امیونیشن کا ڈمپنگ اسٹیشن بنا کر رکھا گیا، اور پھر ان کے مدارس کو اور مساجد کو کیا کہیے کہ کینٹونمنٹ بنا کر رکھ دیا گیا فوجیوں کے لیے. یہ لینن نے، سٹالن نے کیا، لیکن اس چیچنیا کے اندر آج اسلام اول پڑا. سینٹرل ایشین ریپبلک، جو 5 ممالک اسلامی ممالک ہیں، وہ اسلامی ممالک میں لینن نے اتنا قتل عام کیا. بتایا جاتا ہے کہ 50% پاپولیشن کو اس نے قتل عام کیا 5 ریپبلک کے اندر. لیکن آج انہیں 5 ریپبلک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مساجد کھلتے چلے جاتے ہیں، دینی مدارس قائم ہو رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے وہاں اسلام کا غلغلہ اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے. اور دنیا کے مختلف حصوں میں آپ دیکھتے چلے جائیے تو اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو اٹھا کھڑا کر رہا ہے تاکہ دین کا کام وہ لوگ کریں. کتنے بڑے بڑے آج دانشوران اور لکھنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں، کرسچنز اور یہودی جو پہلے کرسچن اور یہودی تھے، آج مسلمان ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگر تم اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کوئی اور قوم کو اٹھائے گا. اس قوم کی 4 صفات ہیں جو تحریکیں اٹھیں گی، یہ تو ایک وہ اللہ سے انتہائی محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. دو صفات ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ مومنوں کے لیے بڑے نرم شفیق محبت کرنے والے ہوں گے. آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے وہ لوگ. ہمارا حال یہ کہ ہم کافروں کے لیے نرم، مسلمانوں کے لیے سخت. کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کی کتنی پارٹیاں، کتنی تنظیمیں، پاکستان کے الیکشن میں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں دیکھ لیجئے، کہاں کہاں چاہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نہیں چل سکتے تو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم نہیں چل سکتے تو بریلویوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اگر ہماری دوستی ہو نہیں سکتی تو اہل حدیث کے ساتھ ہو نہیں سکتی، ہاں دوستی ہو سکتی ہے تو کانگریس کے ساتھ ہو سکتی ہے، جنتا دل کے ساتھ ہو سکتی ہے، کمیونسٹ کے ہم ممبر بن سکتے ہیں، ساری پارٹی کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، سارے لوگوں کی افطار پارٹی میں ہم جا سکتے ہیں، سارے لوگوں کے سیمینار اور سمپوزیم میں ہم جائیں گے، ہم اپنی وہاں رواداری بتائیں گے، لیکن جا نہیں سکتے تو مسلمانوں کی جماعتوں اور تنظیموں میں نہیں جائیں گے، گویا کہ ہم نے آہنی دیواریں لوہے کی دیواریں کھڑی کر کے رکھی ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سب، ہر مسجد اور ہر گفتگو میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر کیے جائیں گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے، لیکن کفار و مشرکین کے لیے بڑی نرمی، ان کے لیے بڑی وسعت دل کے اندر، اور ان کے سارے پروگراموں میں ہم شریک، اور سارے پارٹیوں میں ہم شریک، اور مسلمانوں کے ووٹ کو بات کر لے جانے کے لیے مختلف پارٹی میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی کون، دیندار لوگ بھی پائے جاتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن مجید نے کہا کہ دین کے علم بردار وہ ہوتے ہیں جو آپس میں نرم ہوتے ہیں لیکن کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہم عرض کرتے ہوئے آگے چلیں گے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے، ایگزیکٹلی ہمارا پون گھنٹہ ختم ہو گیا، ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دین کی تحریکیں جو اٹھتی ہیں اس میں دو بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ باہر کی رکاوٹیں، کفار و مشرکین کی رکاوٹیں، اور دوسری رکاوٹ ولا یخافون لومت اللائم، اندر سے تان تشنی کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے، اندر کے لوگ، ایک تو اندر سے لوگ ملامت کرتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، ذلیل کریں گے، پست کریں گے، اور باہر سے لوگ جہاد پر آمادہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو اٹھائے گا جو باہر سے جہاد کریں گے اور اندر کے لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات، تحریکات جتنی تحریکات دنیا میں اٹھی اس قرآن کی آیت کے مطابق عین ثابت ہوئے، جب تحریکات اسلامی دنیا کے اندر مختلف جگہ اٹھی تو آپ دیکھ لیجئے، خواہ وہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فن المسلمین کی تحریک ہو، یا جماعت اسلامی کی تحریک ہو، یا علامہ اقبال نے ایک تحریک اٹھائی، انہوں نے ایک فلسفہ دیا اور ایک نظام دیا انہوں نے، یا ان کا کلام ہو، یا پھر علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کتنے لوگوں کے نام ہم گنوا کر بتا سکتے ہیں کہ ایک تو باہر سے ان پر پریشر پڑا، ایک تو اندر سے ان کو کفر کے فتوے لگے، علامہ اقبال کو کفر کا فتوا لگا، مولانا مودود علیہ الرحمہ پر کافر کا فتوا لگا، علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ پر کافر کا فتوا لگا، سر سید احمد خان پر کافر کا فتوا لگا، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دار المصنفین قائم کیا، اور انہوں نے علماء کو جمع کیا، دین پر ریسرچ کیا، کیا کیا بڑے کارنامے انجام دیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کرنے میں ان کا ہاتھ، ندوۃ العلماء قائم کرنے میں ان کا ہاتھ، دار المصنفین قائم کرنے میں ان کا ہاتھ، کیسی بڑی شخصیت، ان کو بھی کفر کے فتوے لگے، اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر، یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تحریکات پیدا کیے، امت کو جھنجھوڑا، امت کو نئے خیالات دیے، ایسے لوگوں پر کفر کے فتوے لگے، لیکن یہ وہ لوگ تھے، نہ اقبال کفر کے فتوے سے دبے، نہ مودودی کفر کے فتوے سے دبے، نہ سید قطب شہید کفر کے فتوے سے دبے، نہ پھر علامہ حمید الدین فرائی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کفر کے فتووں سے لان تان سے دبے نہیں، اور باہر سے انٹیلیجنس کا دباؤ کہ جائیں ہراس کریں، لوگوں سے کہیں کہ اگر تم فلاں پارٹی میں جاؤ، سید قطب شہید کی پارٹی اخوان المسلمین کے بارے میں گھر گھر میں یہ پیسے دیا جاتا تھا کہ اگر تم اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق پیدا کرو گے تو ایک تو یہ کہ تم کو نوکری نہیں ملے گی مصر کی حکومت کے تحت، دوسرا ہے کہ تم کو جیل سہنا پڑے گا، تیسرا ہے کہ تم بلیک لسٹڈ ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ تم جاؤ گے تو تم پروفیسر ہو، تم کالج کے لیکچرر ہو، تم ٹیچر ہو، تم فلاں ہو، تمہارا پروفیشن میں نام نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں نام آ جائے گا، لوگ ڈرتے تھے اخوان المسلمین کا ساتھ دینے کے لیے، اس لیے کہ انٹیلیجنس کا پریشر پڑتا تھا باہر سے۔ مجید کی آیت، قیامت تک رہنے والی آیت، زندہ ثبوت ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کے اندر زندگی بخشنے والی تحریکوں کو اٹھائے گا تو باہر سے بھی انہیں جہاد جہاد کرنا پڑے گا، مشکلات کو سہنا پڑے گا، اندر سے بھی لوگوں کی ملامتوں کو سہنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے قوم کو اٹھائیں گے ضرور جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ کفار کے لیے سخت ہوں گے، مومنین کے لیے نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بیرون سے، اور اندرون کے مخالفتوں کو وہ پرواہ نہ کریں گے، لوگوں کی ملامتوں کی وہ پرواہ ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل کرنے والا اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سنو ایسے وہ لوگ ہیں چونکہ یہ کام اس لیے انجام دیتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں، کافر پر سخت، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ ان کا دوست ہے، رسول ان کا دوست ہے، مومنین ان کے دوست ہیں، یہ بے انتہا نماز پر قائم رہتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کا دوست، رسول ان کا دوست، اور مومنین سارے ان کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، سنو کہ جو اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جم جائے گا وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے. حزب اللہ کہا گیا, مسلمانوں کو اللہ کی پارٹی کہی گئی اور یہی لوگ غالب ہونے والے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ ہی کی پارٹی کو غالب کرے گا. ایک اور جگہ لفظ ہے حزب الشیطان, تو شیطان کی پارٹی مغلوب ہوگی, اللہ کی پارٹی غالب ہوگی. جو اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, کتاب کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا, اس کا ممبر بن گیا, اب اسی پارٹی کو غالب بنا. قرآن مجید نے اسی لیے ایک جگہ کہا کہ ڈرو نہیں اور خوف نہ کرو, اللہ ان جو فرمایا گیا کہ تمہیں غالب رہو گے اگر کہ تم مومن ہو, تمہیں کو غلبہ ملے گا واقعی معنوں میں اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا. ڈرنے اور خوف کرنے اور رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن مجید واضح طور پر بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو, اس کتاب کو نافذ کرو. اور یہود اور نصارہ اس کو کھیل مذاق بنا چکے تھے, تم کھیل اور مذاق نہ بناؤ, اس کے مطابق آگے بڑھو. اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھائے گا جس کے یہ صفات ہوں گے اور یہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہوں گے اور ضرور یہ لوگ غالب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ ان میں سے جو باتیں قرآن اور حدیث کے منشا کے مطابق سچی اور اچھی باتیں, پیاری باتیں ہوں, وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست فرما دے. اور جو باتیں غلطی سے نکل گئی ہوں یا میرے نفس سے نکل چکی ہوں, ایسی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل و دماغ سے محو فرما دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء